عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجب عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ، حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہاں پر مسافر ہیں اور یہاں پر پردیسی. عارضی طور پر یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، پھر ایک دن اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے. یہاں کے مکانات، یہاں کی گاڑیاں، تجارت، موبائل، بینک بیلنس، ایئر کنڈیشن، فیکٹریاں، پلاٹ، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ وسائل حیات تو ہیں، کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ذریعہ ہے، لیکن مقصد حیات نہیں. ہماری زندگیوں کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت حاصل کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کا وہ مقام ہم سب کو نصیب ہو جائے، کہ ہم ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور خوش کریں. حضرت فرمائے کہ دیکھو، ہماری زندگی کا جو ویزا ہے وہ نامعلوم المیعاد ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا ویزا کب ختم ہوگا، کب ایکسپائر ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور نامعلوم المیعاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھ بھی نہیں سکتا، میعاد معلوم بھی نہیں ہے اور اس ویزے میں کو ہم بڑھا بھی نہیں سکتے. جو ہمارا وقت مقرر ہے دنیا سے ڈپارچر کا اور دنیا سے روانگی کا، جو وقت المغادرہ ہے، وہ میرے پیارے دوستو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے. معلوم نہیں کب، اور اس کو آگے پیچھے بھی نہیں کر سکتے. لہذا جو آدمی یہاں پر آئے جس کو یہ معلوم ہے، اب انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور ان کے نائبین، علماء، اولیاء اللہ، ان کے غلام، وہ اسی پیغام نبوت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو، اس زندگی سے ہم سب کو ایک دن جانا ہے. یہ جو یہاں کی نعمتیں ہیں، یہاں کی آسائشیں ہیں، یہاں کی راحتیں ہیں اور یہاں کی جو لگژریز ہیں، وہ سب یہیں رہ جائیں گی. آدمی چاہنے کے باوجود لے جا نہیں سکتا. لہذا جس آدمی کو یہ پیغام محبت مل جائے، یہ پیغام نبوت مل جائے ان اللہ والوں کی، علماء کی اور ان کی زبانوں سے کہ ایک دن اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، تب اس کو چاہیے کہ اپنے جانے کی تیاری کرے. جیسے عرب امارات یعنی دبئی میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کام کرنے کے لیے بھی جائے تو 60 برس سے زیادہ کوئی رہ نہیں سکتا. وہاں کی جو آخری عمر کیا ہے 60 برس، 60 ایئرز. اس 60 برس کے بعد اس کو یہاں واپس آنا پڑے گا. دیکھو مغرب کا وقت کیا ہے، پچاس انسٹھ، تو یہاں سے اب وہ عرب امارات کا رہنے والا، دبئی کا رہنے والا، وہاں پر کتنے ہی دراہم کمائے، اس کے پاس شاندار گاڑی ہو، اس کے پاس وہ شاندار ویلا لے لے، مکان ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اور وہاں کی جو جو آسائشیں جس پر ہم لوگ کہتے ہیں واہ یار کیا بات ہے دبئی کی، تو وہی جو دبئی ہے نا، دبئی وہ ڈوب گئی. اور میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی دبئی میں نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ میں سکون میں ہوں. نہ وہاں کے درہموں میں چین، اور درہم میں چین کیوں، کیسے ہوگا؟ درہم میں ہم ہے، ہم در ہم، اور الہم هو الغم. میرے مرشد نے سنایا کہ کیا ہے، الہم هو الغم الذی یذیب الانسان، ہم اس غم کو کیسے کہتے ہیں جو انسان کو پگلا دے، یعنی پگھلتا رہے، ہر وقت اس کی ایسی یاد ہو. جیسے ہمارے ایک صاحب میرے بیان میں شرکت کرتے ہیں، ایک علاقے میں، بڑی عمر کے ہیں ماشاءاللہ، قد بھی ان کا 6 فٹ سے زیادہ، اور جان بھی بڑی تگڑی اور زوردار. ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، 24-25 سال کا بیٹا، اس کا انتقال ہو گیا. یقین جانے ان کو تھوڑے ہی عرصے میں دیکھا میں نے، بیٹے کے انتقال کے بعد شاید 2 مہینے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو بالکل سوکھ گئے تھے. تو یہ ایسا غم ہے جو انسان کو پگھلا دیتا ہے. لہذا وہ غم جو انسان کو اندر ہی اندر گھلا دے اور اس کو پگھلا دے، ایسے غم کو ہم کہتے ہیں. لہذا اب درہم کے کیا معنی ہوئے، درہم کے 50% حصے کے اندر تو ہم ہیں، یعنی درہم آئے گا 50% غم اپنے ساتھ لے کر آئے گا. لہذا درہم والوں کو سکون میں نہیں دیکھا، درہم کمانے والے ہزاروں روپے کمانے والوں کو بھی، 20-20 ہزار روپے کمانے والے، لیکن سکون میں نہیں دیکھا. اور پھر مان لو وہاں پر ملازمت بہت اچھی، کاروبار بہت اچھا، سب کچھ بہت اچھا، لیکن مدت العمر، اس کی جو عمر ہے وہ 60 سال ہے. اب جس کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن مجھے جانا ہے، وہ آدمی کیا کرے گا، پاکستان کا رہنے والا ہے، اب وہ یہی کہے کہ ارے صاحب ابھی تو ہے دبئی اور دیکھا جائے گا، عیاشی کرو، ایسے ڈسکو تو ہمارے کراچی میں نہیں ہے. کلب، نائٹ کلب وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہمارے کراچی میں عیاشی نہیں ہے. بس کرو یار، یہ مولویوں کے چکر میں رہیں گے تو کیا ہوگا، عیاشی کرو. تو یہ مولویوں کا چکر نہیں ہے کہ علماء، انبیاء علیہ السلام در حقیقت اس عالم کی خبر دیتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عالم کی خبر عطا فرماتے ہیں، عالم غیب کی، اور انبیاء علیہ السلام اس عالم غیب کی خبر دیتے ہیں. اب اس عالم کے غیب کی خبر کو اب اگر ہم پائیں اور یہ کہیں کہ مولوی کی باتیں ہیں جبکہ وہ ہونے والا ہے، تو یہ تو بیوقوفی ہے. یعنی جو ہماری انجام کی فکر کرے ہم اس کو ملا کا نام دے دیں. تو ہم نے اپنے دوست کو کیا کہہ کر، یعنی ہم کس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اپنی حرام لذت کی وجہ سے ہمیں حقیقت دکھانے والے کو جھٹلاتے ہیں. جیسے میرے مرشد نے فرمایا نا، پہلے بھی یہ مضمون سنایا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ دریا کے اندر ایک مچھلی تھی مسٹر روہو، تو وہ مسٹر روہو بیچ پر واکنگ کر رہی تھی. کہ سورج سے باتیں کرنے والوں کو ہم بھی تو دیکھیں، سورج میں نہانے والوں کو ہم بھی دیکھیں، سن باتھ. اس لیے سب کچھ اتار کے سن باتھ لیتے ہیں تاکہ سورج کی گرمی اندر تک جائے، اندر بھی صفائی ہو جائے. تو اب وہ مسٹر روہو ٹہل رہی تھی تو اس کو ایک مچھلی نظر آئی، غذا مرغوب. اب وہ اس کی طرف جانے لگی کہ تو اچانک ایک مولانا روہو وہاں پہ آ گئے، اور ان مولانا روہو نے اس مسٹر روہو کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو اس مسٹر روہو سے فرمایا، ارے بھائی دیکھو وہاں نہ جانا، یہ فلمی پروگرام، یہ ننگے پروگرام، اس سے معروف نہ ہونا. تو پوچھتے کیوں مولانا صاحب، مسٹر روہو نے پوچھا کہ کیوں مولانا صاحب. انہوں نے کہا دیکھو یہ جو تمہیں پروگرام اچھا لگ رہا ہے نا، یاد رکھنا اس پروگرام کے ذریعے سے، اس پروگرام کا تعلق اوپر شکاری کے ساتھ ہے جو دریا کے باہر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈوری کے ذریعے کانٹا ہے، اس کانٹے سے وہ پروگرام بندھا ہوا ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو. اگر تم نے اس مچھلی کو، غذا کو منہ مارا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا منہ کانٹے میں پھنس جائے گا اور یہ شکاری تمہیں اوپر کھینچ لے گا، تمہیں ذبح کرے گا، تمہاری بوٹی بنائے گا، پھر بوٹی بنا کر اپنے دوستوں کو دعوت کرے گا، 200 آدمی کو بلائے گا، وہ لوگ اپنے 400 ہاتھوں سے، 2000 انگلیوں سے اور 6400 دانتوں سے تمہیں کھائیں گے. تو اس مسٹر روہو نے کہا، ایک تو مولانا لوگ تم لوگوں نے جو نا ہمارا جینا حرام کیا ہوا، ہر جگہ ہماری مزے میں، عیاشی میں، مزے میں تم کباب میں ہڈی کی طرح بن جاتے ہو، سارے ہمارے مزے کرکرے کر دیتے ہو. عورتوں کو نہ دیکھو، داڑھی رکھو، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، مال مت جاؤ، سود نہ لو، کیا اب ہم ترقی بھی نہ کریں؟ زندگی اپنی اس کو انجوائے کریں مولانا. عیش کریں عیش. تو اس نے سمجھایا, نہ مانا. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا, یہ تو مچھلی نظر آ رہی. کہا دیکھو عقل مندی یہی ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے. لہذا جن مچھلیوں نے بات نہ مانی ان کے ساتھ یہی انجام ہوا. اب وہ اس کو کہے کہ دیکھو اس کو کیسے پتا چلا, نہ مجھے کانٹا نظر آ رہا ہے, نہ شکاری نظر آ رہا ہے, نہ 400-200 آدمی, نہ ان کے 400 ہاتھ, 2000 انگلیاں نظر نہیں آ رہی, اور 6400 دانت بھی نظر نہیں آ رہے. یہ کہاں ہیں سب؟ تو وہ جو مولانا روحو دیکھ رہا ہے, آخر دیکھ کر ہی بول رہا ہے نا, تو یہی وہ قلب بینا ہے کہ جس نے اللہ تعالی کی محبت اور تعلق پیدا کر کے آخرت پر نظر رکھی. لہذا اس نے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ مزے عارضی ہیں, آج تمہاری جوانی ہے نا, ایک دن تم بڈھے ہو جاؤ گے, گناہ کے قابل نہیں رہو گے. آج جن لیلاؤں کے چکر میں گھوم رہے ہو, ایک دن یہ بوڑھی ہو جائیں گی, پھر تم ان کو بھول جاؤ گے. آج تم مال سے اور حرام لذتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو, ایک دن عزرائیل علیہ السلام حرام تمام لذتوں پر بند باندھیں گے اور تمہیں دنیا سے لے کر چلے جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے, ایسی حقیقت ہے کہ کافر بھی اس سے انکار نہیں کرتا, کیونکہ ایک دن ہمارا اس دنیا سے آخرت میں ٹرانسفر ہونے والا ہے. لہذا عقل مند آدمی پھر کیا کرتا ہے, اگر وہ دبئی کمانے کے لیے جاتا بھی ہے ضرورت سے, تو کہتا ہے کہ مجھے یہاں رہنا نہیں ہے چونکہ, لہذا میں کیا کروں گا, میں اپنے جس مقصد کے لیے آیا ہوں اپنے مقصد کو یاد رکھوں اور اس مقصد کے مطابق یہاں میں اپنا وقت گزاروں. کسی مقصد کیا ہے کہ جی قرضے اتر جائیں تاکہ میرے ابا کی پریشانی دور ہو جائے, میری ماں کی آنکھ کا آپریشن ہونے والا ہے تو چلو میں پیسہ جمع کر کے بھیجوں تاکہ میری ماں کی آنکھ کا آپریشن ہو جائے, میرے بیوی کی فلاں ضرورت مکان کرائے کا ہے چلو میں گھر بنا لوں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ رہتا تو پردیس میں ہے لیکن پردیس میں رہ کر وطن کی تعمیر کرتا ہے, کیونکہ جانتا ہے کہ اگر مان لو میں یہاں پر رہا بھی, فیملی بلا بھی لیتا ہوں, گاڑی بھی لیتا ہوں, مکان بھی لیتا ہوں, دراہی میں کئی کئی بینکوں کے کریڈٹ کارڈ بھی ہیں, ایئر کنڈیشن ہے, راحت کی بہت چیزیں ہیں, لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ایک دن مجھ کو واپس ضرور جانا ہے, کیونکہ اجنبی اجنبی ہوتا ہے, وہ چونکہ وہاں کا وطن ہی نہیں ہے دادا, وہ وہاں نہیں رہے گا, اس کو لازمی جانا پڑے گا. کیوں؟ ان کا قانون ہے کہ 60 برس کے بعد ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے, وہ یہ ان کا قانون. ایسا آدمی یہاں تیاری کرے گا کہ نہیں, کیسے؟ ہر سال چکر بھی لگاتا رہے گا, کراچی کا پانی بھی پیتا رہے گا تاکہ اس پانی کا بھی عادی رہوں. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی دبئی والا روک ڈالے تو ہم تو دبئی سے آئے ہیں, اگر تم دبئی سے آئے ہو تو پانی پی کے دکھاؤ کراچی کا, صحیح ہے نا؟ اگر تم اتنا ہی ہو امریکہ یورپ سے آئے ہو پی کے دکھاؤ ادھر. نہ لیٹرین کی دوڑ لگے تو کہنا. وہ جیسے ایک انگریز تھا نا, وہ اس کا کوئی میزبان تھا تو ایک جگہ اس نے بڑا رش دیکھا, اس نے کہا کہ واٹ از دس, تو اس نے سمجھایا کہ دس از نہاری. نہاری؟ اس نے کہا نہا, میں نہا لگا ہوا ہے یعنی منع ہے مت کھانا. اس نے کہا یہاں تو سب لوگ اتنے مزے مزے سے کھا رہے ہیں, میں کیوں نہ کھاؤں؟ اس نے کہا بھائی تیرے بس کی چیز نہیں ہے نہ کھانا. اس نے کہا ویل ہم ضرور کھائے گا. اچھا بھائی, اصرار کیا, کھلا دی, دو چار نوالے لیے, بڑا مزہ آیا, اب تو دنا دن شروع. چیز ہی ایسی ہے, اور مرچیں خوب ڈلی ہوئی, اوپر سے لیمو بھی نچوڑ لیا. اب اس کے بعد وہ نہاری جب اندر جا کر اس نے اپنا کرتب دکھانا شروع کیا, اب تو اس کی زبان باہر لگ کو لٹک آئی، پانی پانی چلانا شروع کر دیا، ٹھنڈا پانی پلایا پیاس نہیں بجھی، پیپسی پلائی پیاس نہیں بجھی، کولڈ ڈرنک پلائی پیاس نہیں بجھی، اب میزبان بھی پاگل اور اس کا برا حال، آنکھیں باہر نکل آئی، زبان باہر نکل آئی مرچوں کی وجہ سے، اس کو کچھ سوجا، وہ بھاگتا ہوا گیا آئس کریم لے آیا، اب جو اس کو آئس کریم کھلائی تو اس کو کچھ ٹھنڈک پڑی، اس کے بعد میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مرچ کا، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے، مرچ ظالم جدھر سے گزری ہے اپنا کرتب دکھا کے گزری ہے، وہ جیسے جیسے ٹارگیٹ کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا، جس طوفانی رفتار سے اوپر سے چلنا شروع ہوتی ہے اسی طوفان بدتمیزی کے ساتھ نکلتی ہے، اب اس کے بعد اب وہاں گیا تو ہوٹل میں گیا تو پیٹ میں گڑ 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 شروع ہوئی، اب جو لیٹرین میں بیٹھا اس مرچے تو نیچے تک آئی، پریشان ہائے ہو کر رہا ہے، جب کچھ اور ترکیب نہیں سمجھ آئی تو کہتا ہے کمان آئس کریم کمان آئس کریم، یعنی جیسے اوپر تجھے ٹھنڈک پہنچائی تھی نیچے بھی پہنچا دے، تو کب آئے گی؟ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میزبان صبح اس کی خیریت پوچھنے کی گیا تو وہ انگریز الٹا لیٹا رہا، یہ سیدھا لیٹنے کے قابل نہیں رہا تھا وہ، تو میرے پیارے دوستو کتنا ہی لگا، وہ آدمی جو دبئی جانے والا وہ وہاں سے دل نہیں لگائے گا، کیوں؟ کہے گا کہ یہ میرا وطن نہیں ہے، ایک دن مجھ کو یہاں سے جانا ہے، لگا وہ کیا کرے گا، وہاں کمائے گا اور وطن میں بھیجتا رہے گا، اور وطن کی یاد کی خاطر سے اپنے ہم وطنوں سے ملتا رہے گا، اس لیے میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا، حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کسی اللہ والے یا ان کے غلاموں کو دیکھ کر جس کے دل میں خوشی آئے، فرمائے اس بات کی علامت ہے یا تو یہ اللہ والا ہے یا آئندہ چل کر اللہ والا بننے والا ہے، لہذا پردیش میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے ہم وطن کو دیکھتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اس ملاقات کا گویا یہ عالم ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے، لگا وہ کیا کرتا ہے اپنے ہم وطن سے ملتا ہے کیسے خوشی ہوتی ہے، کہ میری زبان والا مل گیا، میرے علاقے والا مل گیا، میرے وطن کا آدمی مل گیا، اس کو خوشی ہوتی ہے، لہذا فجیرہ کی طرف جانا ہوا ایک مسجد میں، پھر نماز کو گئے تو استنجا کی حاجت ہوئی، تو وہاں پر بیٹھا تو سامنے ایک، وہاں تو بڑے بڑے عالی مضامین ہوتے ہیں نا، بہت اونچے اونچے مضامین ہوتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوا تھا پاکستانی بھائیوں دیواروں پر اور دروازے پر کچھ نہ لکھنا، اور اسی کے آگے لکھا ہوا تھا آئی لو پاکستان، ایسا عالم، تو انسان کو جب اپنا ہم وطن ملتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، تو میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جس طرح سے پردیس میں ہم وطن مل جائے، ہم زمان مل جائے، کیسی خوشی ہوتی ہے کہ جی میرے علاقے کا ہے، میرے وطن کا ہے، ایک خاص خوشی ہوتی ہے، لہٰذا جہاں جاتے تھے وہ کوئی ملتا السلام علیکم السلام پہچانتا ہے، خوش ہوتے تھے، وطن ہے نا، اور کوئی یہ محبت بری چیز نہیں ہے، لہٰذا میرے مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے جو جنتی لوگ ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جنتی اعمال کرتے ہیں، تو جب جنتی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، کہ یہ ہمارے وطن کا ہے, کیونکہ ہمارا اصلی جو وطن ہے وہ جنت ہے. یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے, یہ ہمارا وطن نہیں ہے, ہم یہاں پر مسافر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے سے پکڑ کر مجھ کو فرمایا, اے لڑکے, کن فی الدنیا کانک غریب, دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ مسافر رہتا ہے. عابرو سبیل, بلکہ راہ چلتے مسافر کی طرح رہے. گویا مسافر کی دو قسمیں ہو گئی. ایک مسافر تو وہ ہے, جیسے کراچی میں بعض مسافر ایسے ہیں جو حقیقت میں تو مقیم ہیں. کیوں؟ کیونکہ 15 دن کی نیت ہے, اس سے زیادہ رہ رہے ہوں, لیکن چونکہ ان کا یہاں گھر نہیں ہوتا, ان کا گھر پنجاب سرحد یا بلوچستان میں ہے یا سندھ کے اندر ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں, کمانے کے لیے, یہاں کماؤں اور اپنے وطن بھیجتا رہوں. چلو, یہ کیا کرتا ہے, یا روکھی سوکھی جو مل جائے اس پر گزارا کرتا ہے. کہتا ہے سونا ہی ہے, چارپائی مل جائے چارپائی پہ سو جائیں گے, جھوٹا موٹا پہن لیں گے, روکھا سوکھا کھا لیں گے, لیکن اپنے وطن کی تعمیر کر لیں, وہاں گھر بنا لیں, اپنی بیوی بچے ماں باپ کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں. لالا میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں اسی طرح سے چونکہ ہم یہاں پر مسافر ہیں. اچھا, ایک مسافر تو یہ ہوا جو یہاں کمانے آتا ہے لیکن وہ حقیقت میں تو مقیم ہوتا ہے. کیوں؟ شرعی مسائل کے اعتبار سے مقیم ہے, لیکن اپنے اس کے چونکہ یہاں مستقل رہنے کا ارادہ نہیں ہے, لہذا وہ یہاں گھر نہیں بناتا, بلکہ کیا کرتا ہے, کہتے یہاں گھر کیا بنا کے کروں گا, میرے ماں باپ میرے بیوی بچے تو فلاں شہر میں اور فلاں جگہ پر ہیں, وہ یہاں دل نہیں لگاتا, وہ یہاں صرف کماتا ہے اور کما کر وہاں بھیجتا رہتا ہے. ایک مسافر یہ ہے, اور ایک مسافر وہ ہے کہ جو آیا ہی 2-3-4 دن کے لیے. شریعت کی اصطلاح میں بھی مسافر ہے وہ. اب ان دونوں مسافروں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ مسافر جو 2-4-6-8 مہینے رہتا ہے, وہ پھر بھی تھوڑا سا بندوبست کرتا ہے, مکان تو نہیں بناتا لیکن چارپائی اپنی خرید لیتا ہے. چلو, اپنا تکیہ لے لیا, اپنا گدا لے لیا, اپنی چادر لے لی, 2-4 جوڑے بنا لے تاکہ دھونے دھلانے میں کام آئے, کچھ صابن رکھ لے گا, فلاں چیز خرید لے گا, یعنی کچھ تھوڑا سا مال جمع کرتا ہے وہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او عابر سبیل, راہ چلتا مسافر ہے. راہ چلتا مسافر تو یہ بھی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میں چارپائی کیوں خریدوں جبکہ مجھے بھی جانا ہے, میں تکیہ کیوں خریدوں, کسی سے مانگ تانگ کے گزارا کر لیتا ہے. نہیں ملتا کہا ویسے ہی سو جائیں گے, 2-4 روز کی تو بات ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ راہ چلتا مسافر ہے, تو کیا فرمایا, اتنا رہو. کیا مطلب؟ کہ ضرورت کی دنیا میں چیزیں رکھو, اس سے زیادہ دنیا سے دل مت لگاؤ, کیونکہ تم یہاں پر مسافر ہو, ایک دن تم کو ضرور یہاں سے جانا ہے. اور ظاہر بات ہے مسافر یہاں رہے, مان لو کہ کراچی میں ایک آدمی آئے دوسرے علاقے سے, اس کا جو دوست ہے اس کا شاندار مکان ہے, شاندار گدا ہے, ایئر کنڈیشن ہے, پردے لگے ہوئے ہیں, قالین بچھا ہوا ہے, کھانا پینا بڑھیا ہے, وہ 2-4 روز کے لیے آیا ہے, ان میں سے کیا چیز لے کر جائے گا؟ کہے گا کیا, بس استعمال کرو آگے بڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرما دیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر کی طرح, یعنی اپنی ضرورت کا لینا انتظام شریعت میں منع نہیں کیا. دیکھیے, ایک ہے ضرورت, ایک ہے راحت, اور ایک ہے آسائش, ایک ہے آرائش. ضرورت تو کیا ہے؟ ضرورت تو یہ ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرور ہو, جیسے کپڑے انسان کی ضرورت ہے, کھانا انسان کی ضرورت ہے, سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھائے اس سے بھی پیٹ بھر ہی جائے گا, یہ ضرورت تو پوری ہو گئی. لیکن راحت یہ ہے, ذرا گرم روٹی ہو اور دال شوربے میں ڈبو کے کھا لے، یہ راحت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یعنی ضرورت سے آگے بڑھ گیا، شریعت کا نے اس کو منع نہیں فرمایا. ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کو کہیں گے آتائش. یعنی انسان ہے اس میں ذرا اور آرام اور راحت رہتا ہے، کہ اس سے انسان کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں. گویا کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور کچھ اپنی آسانی کے لیے، آسائش اصل میں آسانی کے لیے، اگر انسان کوئی مال یا کوئی چیز لیتا بھی ہے، شریعت نے اس کو بھی منع نہیں کیا. لیکن ایک ہے آرائش، کہ نہ وہ میرے کام کی نہ تیرے کام کی، لیکن صرف کس لیے؟ دکھانے کے لیے. جیسے ہماری شادیوں پر لڑکیوں کو عموماً جو جوڑا بنا کے دیتے ہیں، جس شرارہ عین غرارہ، وہ نہ ضرورت کا ہے، نہ راحت کا ہے، نہ آسائش کا ہے، صرف اور صرف آرائش کا ہے. ضرورت کا بھی نہیں ہے، راحت بھی نہیں ہے، اس میں چین تھوڑی ہے. ذرا راحت ہوتی تو اس کو پہنا دو، اسی کو پہن کے سو کے دکھائے ذرا. راحت نہیں ہے اس میں، چین نہیں ہے، دوپٹہ اتنا بھاری پہننا مشکل. آسائش بھی نہیں ہے، کیوں؟ نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ بیت الخلا جانا، نہ بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا مشکل. اور ظاہر بات ہے، دو چار روز تو دلہا میاں بھی پسند کریں گے کہ دلہن کتنا بیٹھی رہے، پانچویں روز وہ بھی چاہے گا کہ میری بیوی مجھے ناشتہ بنا کے دے. کیونکہ ہم کتنے ہی، ہمارے پاکستان میں کتنے ہی پڑھے لکھے ہو جائیں، رہتے وہی مرد ہیں. اس کو پانچویں دن وہی روٹی چاہیے اپنی بیوی کی یاد کی، صحیح ہے نا. بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کچھ ہو جائیں، رہتے وہی کے وہی ہیں، اندر سے وہی پاکستانی ہیں، خاص والے. لہذا اس لباس میں آسائش نہیں ہے، آسانی نہیں ہے، صرف اور صرف آرائش ہے، اور شریعت نے اس کو حرام فرمایا، اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا یہ جو جوڑے شادیوں پر 80-80 ہزار، لاکھ، ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ، دو دو لاکھ کے جوڑے ہیں، جو صرف ایک مرتبہ، بہت کمال ہوا دو مرتبہ، اور اس سے زیادہ کمال ہو تو تیسری دفعہ پہن لیا، اس سے زیادہ تو اگر میں غلط نہ ہوں تو ناممکن ہے. یہ عالم ہے. تو شریعت کیا، آرائش حرام ہے، ضرورت کی اجازت، راحت کی اجازت، آسائش کی اجازت، لیکن آسائش سے بھی مقصد اپنی راحت ہو، نہ کہ نمائش ہو. لہذا وہ آسائش سے مراد آرائش بھی ہے. ہاں ایک ہے آسائش سے مراد اصل میں آرائش ہے، کہ اگر کوئی انسان صاف ستھرا رکھتا ہے اور اچھا دیدہ زیب، صفائی ستھرائی یا سجاوٹ کے استعمال سے گھر اچھا لگے، جیسے عورتیں کرتی نا کہ پینٹ معمولی ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ایسا لگا دیا کہ اچھا لگتا ہے، یہ بھی منع نہیں ہے. ایک ہے نمائش، اصل میں وہ یہ ہے، آرائش کی بھی اجازت ہے، نمائش کی اجازت نہیں ہے. آسائش اور آرائش کی اجازت ہے، آسائش یعنی راحت، اور آرائش کی بھی اجازت ہے کہ انسان ہے معمولی سی لیکن ایسا بنا دیتے ہیں اچھا لگتا ہے. ایک ہے نمائش، مقصد یہ صرف دکھانا ہے، وہ حرام ہے. لہذا اپنی ضرورت کا انتظام کرے، راحت ہو، اگر آسانی ملتی ہے آسانی کو بھی اختیار کر لے. لیکن میرے پیارے دوستو، ہم اگر دیکھیں تو ہماری شادی بیاہ کی تقریبات، غمی فوتگی کے اندر جو عالم ہوتا ہے، نہ وہ ضرورت ہوتا ہے، نہ راحت، نہ آسائش، سراسر نمائش ہے، سراسر. ہم دنیا میں کوئی چیز لینے کا جو ہمارا معیار ہے، اس معیار میں ہم نے نمائش کو ترجیح دی ہے، اور یہ نمائشی چیز وہ ہوتی ہے یہ جو سال میں ایک دفعہ بھی کام نہیں آتا. اس لیے شریعت نے قانون بتا دیا کہ وہ چیز جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو نا, ایک دفعہ بھی, وہ بھی ضرورت کی ہوتی ہے. چاہے وہ سال میں ایک دفعہ ضرورت پڑے اس کی, وہ بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایسی چیز جو پورے برس میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہو رہی, یہ اسراف ہے, یہ اسراف ہے. تو اب مسافر کیا کرے گا, مسافر کیا مال جمع کرے گا؟ سبحان اللہ, وہ مال جمع کرنے سے زیادہ اس کی اس بات پر توجہ ہوگی اور اس بات پر یہ زور ہوگا اس کا کہ میں بجائے یہاں مال جمع کرنے کے اپنے وطن کی تعمیر کروں. وہ اس بات پر زور دے گا. تو میرے پیارے دوستو, انبیاء علیہ السلام کا ہم کو سمجھانا, ان علماء اور اللہ والوں کا ہم کو سمجھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کیا, کہ ہم اپنے وطن کی تعمیر کریں. اور ہمارا وطن کیا ہے؟ ہمارا وطن جو ہے وہ جنت ہے. اور میں نے عرض کیا تھا, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے وطن والے کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, وطن والے سے مل کر خوشی ہوتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے اللہ والوں سے, علماء ربانیین سے اور نیک لوگوں سے ملاقات کر کے دل میں خوشی آنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھی جنتی ہے. کیونکہ اپنے وطن والے سے مل کے خوش ہو رہا ہے نا, جنتی لوگوں سے مل کر جو خوش ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ بھی جنتی ہے. لہذا میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی ہے وہ جو پردیس میں رہ کر وطن کی تیاری کرے, وہ عقل مند آدمی ہے جو پردیس میں رہ کر کس کی, وطن کی تیاری کرے, وہ عقل مند آدمی ہے. لہذا میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں وطن کی تیاری شریعت نے اسی لیے سمجھا دیا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو, جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرو اور جس بات سے اللہ ناراض ہو وہ کام مت کرو. دیکھو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. اور واللہ سکون اللہ تعالیٰ نے اسی میں رکھا, ایئر کنڈیشنوں میں, ٹی وی دیکھنے میں, قالینوں میں, شاندار مکانات کے اندر, اس میں سکون نہیں ہے. اگر اسی میں سکون ہوتا تو سارے یورپ امریکہ والے اور دبئی میں کام کرنے والے سب سکون میں ہوتے ہیں. لیکن نہیں ہے, وہ سکون جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری میں رکھا وہ چیز ہی کچھ. اس لیے میرے پیارے مرشد, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی تیاری کرو. لہذا حضرت فرماتے ہیں اس کی تیاری کا آغاز کے لیے فرماتے ہیں کہ تم پانچ کام کر لو. نمبر ایک یہ کہ اپنے قرآن پاک کو درست کرو. اور قرآن پاک کا سے فائدہ اٹھانے کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو سیکھے, اس کے حروف کو سیکھے, اس کی تلاوت کو سیکھے. یہ اس سے پہلا فائدہ اٹھانا ہے. کیونکہ تلاوت کا نفع اٹھانے کے لیے ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ملیں گی. تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے, ایک ایک حرف پر دس نیکی ملتی ہے, دل کا زنگ تو دور ہوتا ہے. لیکن قرآن پاک کی تلاوت سے یہ ہمیں نعمت کیوں نہیں ملتی؟ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح ابھی سیکھا نہیں ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں پہلا کام یہ کرو, قرآن پاک کو سیکھو, اس کو درست کرو, اس کے حروف کی ادائیگی کو سیکھو. لیکن ہر زبان کو بولنے کا سلیقہ ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی بول دے کہ مولانا صاحب تم جاتی ہے, اب سمجھ جاؤ کون سی اردو بول رہے. لہذا انگریزی بھی سیکھتے نا, تو کہتے ہیں انگریزی کا ایکسنٹ بھی سکھائیں, منہ ٹیڑھا کر کے ہاؤ آر یو. تو انگریزی بولو تو ایسی بولو تاکہ لب و لہجہ بھی, تاکہ پتہ نہ چلے کہ پاکستانی ہے اندر. لب و لہجہ بھی بنانے کی کرتے ہیں کہ جی ہم انگریزوں سے ملیں اصل میں ہم لوگوں کو احساس کمتری میں ہے نا, تو ہم ان کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم بھی بڑے اعلیٰ لوگ ہیں, ان کو اسے مرعوب ہوتے ہیں. تو انگریزی بولیں تو کوشش کرتے ہیں جیسے انگریز انگریزی بولتے ہیں ہم بھی ویسے انگریزی بولیں. تو قرآن پاک بھی میرے دوستو یہ عرب کی زبان ہے, قرآن پاک کو اس کے لحن میں یعنی اس کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں. وہ کیا پہلی تیاری تو اس کی یہی ہے کہ نورانی قاعدہ پڑھ لے, دوبارہ پڑھ لے تو کیا ہے حروف ہا اور ہا عین حمزہ زا لال سین تا شین فات واد وا یہ سیکھے, قاف کاف فرق ہے, قاف کا کاف کا فرق ہے, یہ فرق کو سیکھے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں قرآن پاک کو درست کر لو, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمہاری نمازیں درست ہو جائیں گی. روزانہ فرمایا 15-20 منٹ قاری سے یاری لگاؤ, تھوڑا سا اس کو آئس کریم کھلا دو, مٹھائی کھلا دو, خیر صاحب مہربانی کر کے قرآن پاک درست کروا دیجیے. جن کو اللہ نے وسعت دی انتظام کر سکتے ہیں قاری رکھ لے باقاعدہ, اس کا اس کو معاوضہ دے دے. ورنہ کراچی کے اندر الحمدللہ کمی نہیں ہے بغیر معاوضے کے پڑھانے والوں کی, الحمدللہ. تو ایک کام میرے مرشد فرماتے ہیں اپنے قرآن پاک کو درست کرو. اب یہ وطن کی تیاری کے لیے, کہ وطن کی تیاری کی کہتے جی آغاز کیسے کریں ہم, فرمایا ایک کام قرآن پاک کو درست کرو, نمبر دو اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے سجا لو, جب مٹھی سے زیادہ ہو جائے تو اپنی مٹھی سے پکڑ کے اس کو سیٹ کر دے, کیونکہ داڑھی سیٹ کرنے کا شوق ہے نا, لیکن تینوں طرف سے رکھے اور دو جبڑے ہیں, نیچے والے پورے دوڑے پر داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اوپر والا جبڑا یہ فارغ البال کر لے 50% یعنی آدھا آدھا معاملہ کر لے, اوپر جو والا جبڑا خالی نیچے والے جبڑے پر داڑھی رکھ لے اور ایک مٹھی رکھے. اور یہ داڑھی کا رکھنا میرے پیارے بھائی اور دوستو یہ ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. میرے مرشد تو فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی داڑھی رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں, کہ ان کی داڑھی بھی نہیں آئے گی, یعنی بیویاں حضرت فرماتے ہیں اگر بیویاں ناشتہ دیتے وقت پراٹھا جو پسند ہے شوہر کو کھلائیں سب ایک جملہ بول دیں میاں جی آپ داڑھی رکھ لیجیے. میرے مرشد فرماتے ہیں ملا کی 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور بیوی کا ایک جملہ اس پر بھاری ہو رہا. تو ایک مٹھی داڑھی اپنی رکھ لے اور داڑھی کو ایسے نہ کرے, اور بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے, بالوں کو کالا کرنے نہ کرے, براؤن کلر لگا لے, لال مہندی لگا لے, اس کی شریعت میں اجازت دی ہے. اگر رنگین بننا ہی ہے سنگین نہ بنے, کالا نہ لگائے. اور ایک مٹھی سے داڑھی زیادہ ہو جائے تو اس کو ذرا زینت کرے, ایسے نہ الجھل چھوڑے کہ ایک بال ادھر جا رہا ہے ایک بال ادھر جا رہا ہے, نہیں اس کو ذرا سیٹ کر لے, خوبصورت لگتی ہے ایک مٹھی سے, لیکن کم نہ ہو, سیٹنگ میں خیال کرے کہ ایک مٹھی سے کم نہ ہو. اگر یہاں سے پکڑی ادھر سے پکڑ کے ایک مٹھی پکڑی تو زیادہ بال ہیں اس کو برابر کر لیا, تو اس سے کیا ہوگا داڑھی خوب گول اچھی معلوم ہوگی. حضرت فرماتے ہیں یہ داڑھی کا بچہ ہے, اس داڑھی کے بچے کا رکھنا بھی واجب ہے, اس کا بھی کاٹنا حرام ہے, اس کو بھی نہ کاٹے. بعض لوگوں کو ادھر بھی بال نکل آتے ہیں, علماء نے اس کو بھی کاٹنے کو منع کیا, اس کو بھی نہ کاٹے. ہو گیا نا جناب, کیسے ایسے ہاتھ رکھ لے, ہاتھ رکھ کے اوپر والا جبڑے کو خالی کر دے, نیچے والے جبڑے پر داڑھی آ گئی, ٹھیک ہے نا صاحب. اگر ہاتھ رکھنا مشکل ہو کہ جی ہاتھ رکھیں گے کاٹیں گے ایسے, تو مرغی کی ٹانگ رکھ لے, جو زیرے ٹانگ والا ہے اس کو محفوظ ہے نا, زیرے اثر. دو سیاستدان لڑ رہے تھے, ایک نے کہا میں جانتا ہوں تو کس کے اشاروں پہ ناچتا ہے, کون تجھے نچاتا ہے, میں جانتا ہوں, اس نے غصے سے کہا سیاست کے معاملے میں بیوی کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہو گیا نا بھائی، یہ ہو گئی ایک مٹھی داڑھی. حضرت فرماتے ہیں اس کے ساتھ موچھیں. دیکھو باہر کے پنکھا بند کر دو، وہ صاحب چلات کے تو گئے، بند نہیں کر کے گئے. کم سے کم نماز پہ آئے، چلاؤ بھائی، منع نہیں ہے، لیکن بند تو کر کے جاؤ. اللہ اللہ. تو حضرت فرمایا اس کے ساتھ موچھیں. اب ایک موچھوں کا درجہ یہ ہے کہ اگر اس کنارے پر موچھ آ گئی تو یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی، حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جو بڑی موچھیں رکھے گا میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. کیا محرومی ہے اس کنارے پر جو موچھ آئے، لیکن ایسے نہ کرے، ایسے ہوشیاری کرتے نا، ایسے کر کے یہ نہ کرے، یہ ہوشیاری ہے. بلکہ موچھے کے کنارہ کھول لیا تو یہ پاس ہو گیا. ایک ہے پاس ہونا، ایک ہے اول نمبر آنا. پاس تو ہو گیا، کیوں؟ گناہ نہیں مل رہا، لیکن اعلیٰ درجہ نہیں ملا ابھی. دیکھیں نا، ایک موٹر سائیکل مل رہی ہے سیکنڈ ہینڈ، اور ایک مل رہی ہے بالکل زیرو میٹر. تو کہتا ہے یہ صاحب زیرو میٹر کی بات کچھ اور ہوتی نا، بس موچھوں کو برابر کرے زیرو میٹر بن جائے. موچھوں کو باریک کرنا یہ سنت ہے، یہ اصل طریقہ ہے. اتنی باریکی کہ کھال نظر آنے لگے. یہ ہو گیا وطن کی تیاری کا دوسرا کام. سفر کی تیاری کرتے نا، جہاد کو جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو یہ تیاری ہو رہی ہے. تیسرا کام، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے شلوار کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ما صلا من الکعبین من الازار فی النار، یہ جو ٹخنے کی ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو کعبین بولتے ہیں. یعنی اس کعبین سے نیچے جتنا حصہ لٹکے گا یہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اور جہنم کی وائٹ چھوٹے گناہ پر نہیں آتی، بڑے گناہ پر. دادا یہ گناہ کبیرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نا صاحب یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ یا مکروہ ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں یا کہیں آفس میں ان کو کانٹریکٹ یا ٹھیکہ لینا ہے یا کام لینا ہے، تو جس سے کام لینا ہے اس کو زیادہ تو ناراض نہیں کریں گے، تھوڑا ناراض کرنا گوالا کر لیں گے. یعنی تھوڑا ناراض ہو جائے، اتنے تھوڑے سے کیا ہوا. کھانے میں صرف نمک کم ہو جائے یا ایک چٹکی تیز ہو جائے، کیسا برستے ہیں بیوی پر. بھائی تھوڑا ہی تھا تو زیادہ ہوا ہے، اس میں کیا ناراضگی کی بات ہے؟ لیکن آسمان سر پر پہنچ جاتا ہے. بوٹی ذرا کم گلی، ناراض ہو گئے. اب وہاں کیوں ناراض ہو رہے ہیں جناب؟ تو اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ صغیرہ عاشق کی نظر میں نہیں ہے، مکروہ عاشق کی نظر میں نہیں ہے. ہر وہ بات جس سے اللہ ناراض ہو، ناپسند کرتا ہو، عاشق فکر کرے گا وہ کام نہ کروں. اس لیے میرے دوستو شلوار مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے، اور عورتیں کے لیے ٹخنے سے نیچے لٹکانا ضروری ہے. یعنی ٹخنے تک چھپانا اس کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے. اس لیے اگر موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھے شلوار اچک جاتی، اس کا خیال ہو کہ ان کے ٹخنے نہ کھلے. ان کام چوتھا کام یہ، سبحان اللہ، میرے شیخ فرماتے ہیں اس زمانے کا کینسر ہے وہ ہے بدنظری. اچھے اچھے لوگ، شریف خاندان، دیندار بدنظری میں مبتلا. فرمایا کسی کی ماں بہن پہو پیٹی کو دیکھنا اللہ نے منع فرمایا، حرام ہے، حرام، گناہ ہے. اللہ کی لعنت ملتی ہے اور دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، وہ دل اللہ کے قابل نہیں رہتا، دنیا کا نہیں رہتا جو لیلاؤں سے دل لگاتا ہے. اچھے اچھے لوگوں دیکھے، جن کی شکل دیکھے تو دل چاہے کہ ان کا ہاتھ چومیں، ان کا پاؤں چومیں، ان کا ماتھا چومیں اور ان سے دعا کی درخواست کریں. لیکن یہ اچھے اچھے لوگ، عالم یہ ہے کہ بدنظری میں مبتلا. پتہ چلا فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں، ٹی وی دیکھنا نہیں چھوڑتے، کمپیوٹر پر سیڈیاں لا کر اور انٹرنیٹ پر یہ کام چل رہے ہیں، اور شکل ایسی ماشاءاللہ دیکھے تو ماتھے کا بھی چما لیں، ہاتھ کا بھی چما لیں، پاؤں بھی چومے ان کے، لیکن عالم کیا ہے؟ اللہ ہو. یہ بدنظری کی لعنت برباد کرتی ہے. فرماتے ہیں دل کا ستیاناش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انسان خود بھی اس کو سمجھتا ہے برا ہے. کیا وہ اس کو پسند کرے گا کہ میری یہ بات کسی کو پتا چلے؟ کوئی مسلمان جو چھپ کر کرتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، ایک عام آدمی بھی جس کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، اگر اس کو بھی کوئی بولے ہوئے کیا بدماشی کر رہا ہے، کیا عورتوں کو دیکھتا ہے، وہ بھی اچھا نہیں سمجھتا. جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک شکلیں عطا فرمائی ہیں، ہم لوگوں کو بزرگوں سے تعلق ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں ہیں، پھر اگر ہم ایسی حرکت کریں گے میرے دوستوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارا کیا، ہم سے کون دین سیکھے گا، ہمیں کون بنائے گا؟ اپنا مقتدا اور بڑا کہ جنابی اس حرکت میں ہوتا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں نظر پر پہرا مضبوط لگاؤ. فرمایا دل ٹوٹے گا نا، آ میرے مرشد فرماتے ہیں یہی ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کی نا تو مہربانی کا مرکز بن جاتا ہے، تجلی گاہ ہوتا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں نہ میں کہتے میں نہ خانقاہ میں، جو تجلی دل تباہ میں ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے. میر میرے دل شکستہ میں، میر میرے دل شکستہ میں ہے جام و مینا کی فراوانی، میر میرے دل شکستہ میں جام و مینا کی ہے فراوانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی محبت کی لذت اور مزہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو عطا فرماتے ہیں. جو دل اللہ تعالیٰ کی خاطر سے اپنے دل کو توڑنا، اپنا دل کا توڑنا تو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کا ٹوٹنا پسند نہیں کرتا. توڑنا تو دور کی بات ہے، ٹوٹنا بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے میرے پیارے مرشد شیخ فرماتے ہیں، فرماتے کہ دیکھو دین کے کام کرنے والے، دین میں آگے بڑھنے والوں کے لیے اس غیر اللہ سے بچنا بہت ضروری ہے. جو اچھے اچھے ہیں، داڑھی رکھ لی، مونچھیں صاف ہیں، شلوار ٹکنوں سے اوپر ہیں، بزرگوں کی مجلس میں بھی ہیں، اجتماع پہ بھی گئے، تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں، ذکر کے معمولات ہیں، لیکن فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدنظریاں نہیں چھوڑتے، فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، اپنے کمپیوٹر پہ بدماشیاں نہیں چھوڑ رہے. نتیجہ یہ کہ مدت گزر جانے کے باوجود وہاں تو وہاں مستقل تنزلی ہو رہی ہے ہم لوگوں کی. اور عورتوں کے لیے کہ شرعی پردے کا اہتمام کریں، چہرے کا پردہ یہ واجب ہے، چہرے کا پردہ یہ واجب ہے. اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو اس کا سمجھانا ہے کہ پردے کا اہتمام، صحیح والا پردہ. مرد کا اپنی بھابھی سالی سے پردہ، چچی مومانی سے پردہ، چچا خالہ مامو پھوپھی کی بیٹیوں سے، کزن سے پردہ. عورتوں کا اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ، اپنی بہن کے شوہر بہنوئی سے پردہ، خالو اینڈ پھوپا سے پردہ. خالو کو مثل بھالو گھر میں نہ گھسنے دے، ان سے پردے کا اہتمام. اور ایسا نہیں کہ سبزی والا آیا، اب بے پردہ سبزی والے کے سامنے آ گئے. عجیب ہے، اچھے اچھے گھرانوں کی عورتوں کا عجیب تماشا، تین ڈبے والا اور سبزی والا ایسی آ گئی، گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. ان سے بھی پردہ، دس برس کے بچے کو عادت ڈالے پردے کی، اسی وقت اس کے لیے حکم، دس برس کی بچی کو پردہ کروائے. اور بعض بچیاں اس سے کم عمر میں اگر بڑی معلوم ہو ان کو احتیاط کروائے. اور آخری چیز میرے شیخ فرماتے ہیں، اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، دل میں خیالات نہ پکائیں. صوفی صاحب اس میں مزہ لیتے ہیں کہ چلو بھائی اب بڈھے ہو گئے کرنے کرانے کے تو رہی نہیں. صحیح ہے نا کہ چلو ہاتھ میں جیب میں ہاتھ میں تسبیح ہے ہوگی نا تقریر ہوگی بھائی ضرورت نہیں نا تقریر کی. یہ جو دل کو ہم گندا کرتے ہیں یہ دل ناپاک کر کے دیکھو ہم بدبودار جگہ میں رہنا پسند نہیں کرتے. میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے جہاں مردہ ہو تم وہاں رہو گے کھانا کھاؤ گے. حضرت فرمایا کہ دل اللہ کے رہنے کا ٹھکانا ہے کیوں غیر اللہ کو اس میں گھساتے ہو. یہ اللہ کے رہنے کی اللہ کی تجلی گاہ ہے. یہ اللہ کے رہنے کا اللہ نے ٹوٹے ہوئے دل کو دلوں کو اپنا ٹھکانا بنایا ہے. فرمایا کیوں اس میں تم غیر اللہ کو بساتے ہو خیالات پکاتے. اس لیے فرمایا خیالات کا آنا برا نہیں لانا برا ہے. اور اگر آ گیا کہ چلو پرانی یاد آ گئی یار وہ ہائے ہائے چلو چائے تو پلا دیں اس کو دبئی سے اس کے لیے بھی چاکلیٹ تو لے آئے. تو یہ جو مزے لینا حرام لذت یہ دل کا ہم ستیا ناس. فرمایا ہم تب سخت تباہ و برباد کر دیتے. یہی وجہ ہے کہ وہ اب دل کا ستیا ناس ہے. اب عبادات کے انوارات دل میں کیا آئیں گے کیونکہ دل تو گندا کر دیا. اب انوارات ڈال رہے ہیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا. دل گندا ہے نا اب کیا فائدہ ہوگا نہ نماز کے فائدہ نہ ذکر کا فائدہ. میں واللہ کہتا ہوں یہاں تک کہ شیخ کی صحبت سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو دل تو گندا کیا ہوا نا. اس لیے شیخ نے فرمایا میرے مرشد فرماتے ہیں شیخ کے پاس حاضری کرو توبہ کر کے آؤ دل کے برتن کو صاف کر کے آؤ توبہ کر کے اس کو مانجو صاف کرو پھر اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہو اور میں پھر پتا چلے گا کہ دل میں انوارات آ رہے ہیں. یہ ہے وطن کی تیاری کا آغاز. پھر اس کے بعد اتنا ترقی کرے کہ قرب و محبت کا انتہائی مقام مقام صدیقت ہم سب کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے فرمایا کہ دیکھو مربی رکھو اپنے سر پر بڑا رکھو شیخ رکھو اس سے مشورے کرو کہ میں آخرت کی تیاری کیسے کروں. ہے دبئی جانا ہے پوچھیں گے بھائی کہ ہمارا ویزا کیسے لگے گا. ذرا ہم بھی کسی طرح سے یار دوستوں سے کہتے ہیں کہ دبئی کا ویزا لگ جائے کسی طرح سے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آخرت کے جو کنسلٹنٹ اور مشیر ہے یہ اللہ والے ہیں. ان کے پاس رہے مشورہ کرے یہ مفت مشورہ دیں گے کمیشن بھی نہیں کاٹیں گے پیسہ بھی نہیں لیں گے سارے کام مفت میں کر دیں گے. سبحان اللہ سنتیں سکھائیں گے آخرت کی تیاری پورا ایک ایک چیز. اللہ تعالی ہم سب کو فکر نصیب فرما دے یا کریم معاف فرما.